اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. آیت نمبر 16 کے آگے سے تھوڑا دوبارہ دہرا دیتے ہیں. جائز نہیں ہے شرک کرنے والوں کے لیے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اس کے ایک معنی تو یہی کہ مسجد آباد نہیں کر سکتے وہ, اور دوسرے معنی تعمیر مسجد کے بھی اس کے ذمن میں لیے. تو کیا غیر ایمان والا مسجد تعمیر کر سکتا ہے؟ فقہائے اناف میں سے بھاری تعداد کہتی ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مفاسد نہ ہو اور وہ مسجد تعمیر کر کے, یا تو پوری مسجد خود تعمیر کرے اور کرنے کے بعد ایمان والوں کے حوالے کر دے, یا تعمیر مسجد میں اپنا حصہ ڈالے اور کوئی مفاسد نہ ہو تو ڈال سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی مختلف مزاج رہے, جواز اور عدم جواز دونوں کے فتوے دیے گئے. البتہ مطلق طور پر عدم جواز کی بات کرنا محل نظر ہے. کعبۃ اللہ الحرام, بیت اللہ الحرام, اللہ کے محترم گھر کی تعمیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے, یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے, آپ کے بچپن میں تعمیر ہوئی, مشرکین نے کی اور اس کو تعمیر مانا گیا اور اس کو بیت اللہ مانا گیا, اس کا طواف بھی کیا گیا. ایسے اور بھی شواہد ہیں جہاں شرک والوں نے مسجد بنائی اور پھر ایمان والوں کے حوالے کر دی. تو اگر کوئی مفاسد نہ ہو تو اس میں جواز کا فتویٰ دیا وہ سارے حضرات نے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, بے شک مسجد آباد کرتے ہیں, مسجد تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر لائے, اور جنہوں نے نماز قائم کی, اور جنہوں نے زکات ادا کی. ولم یخش الا اللہ, اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. خود اس آیت کا شان نزول بھی یہی کہ مشرکین سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر ایمان قبول نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, زکات نہیں دی, تو کم سے کم مسجد تو آباد کی. تعمیر مسجد نہیں تھا, وہاں مسجد کی آباد کاری تھا. ہم نے مسجد تو آباد کی ہے, انہیں کو ڈانٹ دیا گیا کہ جب نماز نہیں, زکات نہیں, ایمانیات نہیں, تو پھر تعمیر مسجد کا کیا فائدہ, تمہیں کیا حق ہے. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين, قریب ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, اوپر کی آیتیں اور اجعلتم سقاية الحاج, اس آیت کے شان نزول میں وہ قصے بھی بیان ہوئے جو صحابہ کے مابین بحث و مباحثے پر مشتمل ہیں کہ مشرکین نے مسجد تعمیر کی, جو لوگ دیر میں ایمان لائے تھے, یا وہ حاجیوں کو پانی پلاتے رہے, تو کیا ان کا یہ نیکی کا کام تھا؟ تو اس پر ڈانٹ دیا گیا کہ جب ایمان نہیں ہے تو اس کو نیکی میں شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو سورت کا اوپر سے مضمون چلا رہا ہے اس کے اعتبار سے مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے سیدھا, جو کہتے تھے کہ ہم نے ایمان قبول تو نہیں کیا لیکن نیکی کے کچھ کام تو کیے. کیا کیا؟ مسجد حرام کو آباد رکھا اور اس حاجیوں کو پانی پلایا. جواب, اجعلتم سقاية الحاج, کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو وعمارت المسجد الحرام اور مسجد الحرام کے آباد کرنے کو قمن آمن باللہ اس آدمی کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لایا آخرت پر ایمان لایا اللہ کے راستے میں جہاد کیا لا يستوون عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اگر ایمان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو پھر تو برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ اس کی بھی نیکی ہے اور جس طرح مشرکین تھے اگر ایمان کے بغیر کر رہا ہے تو ایک جہنم میں ایک جنت میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اور مقصود کیا بتانا ہے کہ کوئی آدمی یہ موٹے موٹے نیکی کے کام کرے دنیا میں مسجد تعمیر کرنا نیکی کے کاموں میں بہت بڑا کام ہے اور پھر پانی پلانا اور پانی بھی حاجیوں کو پلانا اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر ایمان کے بغیر ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی پوچھ نہیں واللہ لا يهد القوم الظالمين اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کو لے کر اپنی جان کو لے کر اعظم درجۃ عند اللہ وہ اللہ کے نزدیک درجوں کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں اور اس کے سوا جو نیکیاں کر رہے ہیں ایمان قبول کرنے کے بغیر وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے نہیں وہ تو ناکام لوگ ہیں برابر کیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں برابر يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ اللہ خوشخبری دیتا یبشرهم ربهم ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے برحمت منہ اپنی طرف سے مہربانی کی ورضوان اور اپنی رضا کی وجنات لہم اور ایسے باغات کی لہم فیہا نعیم مقیم جن باغوں میں جو باغ انہی کے لیے ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ ایسا ہے عندہ اجر عظیم اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے شرک سے بیزاری ہے اور مشرکین سے اعلان برات ہے جب تک وہ شرک پر قائم ہیں ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے ان کی موالات اور خاص طور سے حرم میں نہیں رہ سکتے تو ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی ان سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا دینی تعلق یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے لا تتخذوا آباءکم مت بناؤ اپنے باپ دادا کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کے مقابلے میں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو کوئی دوستی لگاتا ہے ہم ان سے منکم تم میں سے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر وہی ظالم ہے ایک طرف اللہ سے دوستی لگاتا ہے اور دوسری طرف اللہ کے دشمن سے دوستی اس سے بڑا ظالم کون فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ کے دین کے مقابلے میں جو جو چیز رکاوٹ بنے وہ دوستی کے لائق نہیں ہے ورنہ پھر دین کو ماننے کا کیا مطلب ہے اسی کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے قل ان کان آباؤکم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد آبا کے اندر اجداد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور آبا کا ترجمہ ماں باپ وغیرہ سب وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی اسی میں پوتے پڑپوتے بھی اسی میں وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارا خاندان واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال اقترف یقترف کمانا اگر اعمال ہوں تو اس کا ترجمہ کرتوت کیا تھا اور اگر اور کوئی چیزیں ہوں تو اس کا معنی کمانا واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے وہ تجارت اور تمہاری وہ تجارت تخشونا تم ڈرتے ہو کسادہا اس تجارت کے بند ہونے سے کساد بازاری بازار مندہ پڑ گیا بند ہونا وہ مساکن ترغونہا اور تمہارے وہ رہنے کے محلات گھر ترغونہا جن کو تم پسند کرتے ہو یہ سب ان کان آباؤکم کان کی کا اسم آبائی خبر اگر ہوں یہ سب احب الیکم تمہارے نزدیک زیادہ محبوب من اللہ ورسولہ اور اس آیت سے ہم سمجھیں گے ہر جگہ کہ جو کہا جا رہا ان سے دوستی مت لگاؤ ان سے محبت مت کرو ان سے موالات مت کرو اس کا مطلب کیا تھا اگر یہ سارے کے سارے احب الیکم تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں من اللہ اللہ سے یہاں پتہ چلا کہ ان سے موالات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موالات میں اللہ کے دین کو توڑا جا رہا ہے اللہ کو دین کو پیچھے چھوڑا اور ان کی دوستی کو نبھایا رسول ہی اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں یعنی اللہ کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا ان کی دوستی کو نبھایا اگر ایسا ہے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور ان کی دوستی کی وجہ سے آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے رکا وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پسندیدہ ہیں اسی پر یہ بحث بھی چل پڑی کہ ان کان آباؤکم اور اس کے بعد ہے جہاد فی سبیلی اگر تمہارے باپ دادا تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تو اگر ماں باپ جہاد کرنے سے منع کریں تو بیٹے کو کیا ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں جہاد اگر فرض عین ہے پھر تو بالکل اجازت ہے ہی نہیں حتی تخرج المرأة بغیر اذن زوجها ويخرج المولى باذن المالك بغیر اذن المالك ويخرج المديون بغیر اذن الدائن وہاں تو پھر مقروض قرضدار کی اجازت کے بغیر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اور بیٹا ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلے گا ہاں اگر جہاد فرض کفایہ ہے تو پھر ماں باپ سے اجازت ضروری ہے لیکن اجازت اس پہلو کر ضروری ہے کہ ماں باپ کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں اور اگر یہ چلا جائے گا تو ڈر ہے کہ ماں باپ کو کوئی بچارہ پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ ضائع ہو جائیں گے وہ اسی طریقے سے بچارے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے اور اگر ماں باپ کی خدمت کرنے والے موجود ہیں دوسرے بھائی موجود ہیں پھر صرف ماں باپ محبت کی وجہ سے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ شہید ہو جائیں تیرے دشمن کہاں جا رہا ہے تو دشمن شہید ہوتے ہیں اگر اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور حکم یہاں پر معنی میں عذاب کے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ ایک طرف ایمان کو مانتے ہو اور دوسری طرف اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا اس کے حبیب کی سنتوں کو روند ڈالا اس کے راستے میں قربانیوں کو چھوڑ دیا اس محبت کی وجہ سے تجارت بند ہو جائے گی مال ختم ہو جائے گا رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ کرے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے یہ لائٹ چلا دو نا تمہیں پتہ چل جائے گی لائٹ آ گئی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین جی ہاں اس آیت سے یہ مت سمجھیں کہ اب غزوہ حنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ تو اس کے بعد کی بات ہے پھر یہ یہاں کس طرح اس کا تذکرہ آ گیا ہے جی اوپر سے مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا اور چار مہینے کی ان کو مہلت دی گئی اور چار مہینے کے بعد فرمایا فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ پکڑو دھکڑو ان کے لیے بیٹھو قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ان سے جہاد کرو اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے تو ایمان والے ان سے جو جنگ کریں گے اس میں اللہ کی مدد کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پر ہو اپنے سامان پر نہ ہو اور بطور خاص اپنی تعداد پر نہ ہو جب آدمی اپنی تعداد دیکھتا ہے دل تو بڑھتا ہے اس کا ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تعداد کی طرف قطن خیال نہ ہو سورہ انفال میں بھی اشارتاً تو کئی جگہ بتایا گیا کہ اللہ کی مدد لانے کے لیے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ضروری ہے لیکن ساتھ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ضروری ہے اس صورت میں یہ مضمون زبردست انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو نہ اپنی کثرت پر نہ تعلق والوں کی کثرت پر نہ ساتھیوں کی کثرت پر نہ سامان کی کثرت پر خیال بھی اس کا نہ آئے اس کے لیے واقعہ پیش کیا جا رہا ہے حنین کا حنین کا پہلا موقع ہے جس میں صحابہ کرام کی تعداد بہت بڑی ہے وہ میں تفسیر سنتا ہوں نا ایک بزرگ کی تو دیکھیے ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے ہوشیار رہ کر آدمی سنے تو بولنے والا بعض دفعہ بے خیالی میں بہت ساری باتیں بول جاتا ہے لیکن سننے والے ہوشیار ہوں حاضر دماغ ہوں تو وہ فوراً تنبیہ کریں گے یہاں غلطی ہو گئی یہاں غلطی ہو گئی الحمدللہ اپنے ساتھیوں نے توجہ دلائی کل میں نے کہہ دیا کہ رویت باری تعالیٰ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور عبداللہ ابن مسعود کی مختلف ہے اصل میں وہ ابن مسعود نہیں ابن عباس تھا ساتھی نے بتایا یاد آگی بات ہاں بھائی صحیح بات ہے ابن عباس ہے اور اسی طریقے سے وہ تھا آیت رجم تو میں نے کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اس کو کہیے ہاتھ ہٹا حالانکہ وہ بات کن کی تھی عبداللہ ابن سلام کی کل میں سن رہا تھا یہاں بزرگوں نے فرما دیا کہ غزوہ حنین میں پہلی مرتبہ 50,000 مسلمان جمع ہوئے تھے 50,000 تو کسی روایت میں نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے جو وہ بیان فرما رہے تھے وہ خود 30-40 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں لیکن نکل گیا ایسے مگر سننے والے لگتا ہے ایسے ہی تھے ڈیلے ڈالے لوگ سن کے آگے چلے گئے ہوشیار رہنا چاہیے اور مذاکرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ نشاندہی کی جائے ہاں یہ غلط نکل گیا اس کو درست کیا جائے 50,000 نہیں تھے 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 مکہ سے شامل ہوئے طلقاء جن کو چھوڑا گیا تھا اور ایمان نصیب ہوا تھا 12,000 تھے مگر 12,000 کی تعداد بھی وہ تھی جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایمان والے 12,000 ہو جائیں تو لن یغلب 12,000 بقلت جب ایمان والے 12,000 ہو جائیں تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے پھر اقلیت نہیں پھر اکثریت ہے اور آج مقابلے میں ہماری تعداد 3 گنا زیادہ اور مقابلے والے ہم سے 2 گنا کم وہ ان کی تعداد مشہور جو سامنے مقاتلین جنگ کرنے والے تھے وہ 4,000 بیان ہوئی پیچھے والے جوڑ کر کے بعض حضرات نے تو بہت بڑی تعداد بیان کی لیکن بعض نے لکھا کہ جو سامنے مقاتلین تھے ان کے وہ 4,000 ہی تھے گویا میدان جنگ میں لڑنے والے ہم سے کم تھے اس کثرت کو دیکھ کر حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی کہ 12,000 اپنے قلت کی وجہ سے ہارتے نہیں ہیں یہ پیشن گوئی اپنی جگہ درست تھی لیکن بعض حضرات کی زبان پر یہ بات آئی اور اس کے لیے بھی مشہور ہے کہ جن کی زبان پر آئی وہ کوئی ابو بکر عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے بڑے صحابہ کبار صحابہ قدماء صحابہ نہیں تھے بلکہ نئے لوگ تھے چھوٹی عمر کے تھے ان کی زبان پر یہ لفظ آ گیا لن نغلب اليوم بقلہ آج اپنی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے ہمیشہ ہم تھوڑے ہوتے تھے یہ دوڑ کر ہمارے اوپر چڑھاتے تھے, آج ہماری بھی تعداد ہے. بس یہ تعداد کا خیال ہی اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ خیال ہی کیوں آیا, یہ بات ذہن میں آئی کیوں, اس طرف ذہن گیا کیوں؟ یہ اللہ کو پسند نہیں آیا تو کیا ہوا, ایک گھاٹی کو کراس کر کے حنین, غزوہ حنین کا پس منظر یاد ہے نا, فتح مکہ کے بعد حنین نے کہا تھا کہ مکی تو شہری تھے, ان کو لڑنا ہی نہیں آیا, ہم کرتے ہیں مسلمانوں کا کام. وہ بڑھ کر کے مکہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہم ہی بڑھ کر ان کا راستہ روکیں گے. ان کو بھی پتا چل گیا تو انہوں نے ایک میدان منتخب کیا. ان کو وہ ایک بڈھے کو لائے تھے نا ساتھ میں, اندھے کو, 120 سال اس کی عمر تھی. تو وہ پوچھتا جا رہا تھا کہاں پہنچے, ایک جگہ تو چوزوں کی اور بچھڑوں کی اور بکریوں کے چھلوں کی میں آئی, تو اس نے کہا یہ کیا چکر ہے, یہ بچے کیا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لائے ہیں تاکہ کسی کو بیوی بچے مال مویشی کا خیال نہ آئے اور جی بھر کے لڑے. اس نے کہا یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں, میں نے تو آج تک کوئی قوم کامیاب ہوتی نہیں دیکھی جو اپنی عورتوں کو ساتھ لائے اور بچوں کو ساتھ لائے. پھر وہ پوچھ رہا تھا کہاں پہنچے تو ایک میدان آیا, ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ یہاں پہنچ گئے. اس نے کہا بس ادھر ہی رکو, یہاں آئیں گے مسلمان نیچے سے چڑھ کے اوپر جائیں گے ایک تنگ راستے سے, بس وہیں گھیر لینا ان کو. انہوں نے اپنے لوگ پہاڑ پر بٹھائے اور تیر انداز خطرناک, اتنے تیزی سے وہ تیر چلا رہے تھے. صحابہ فرماتے تھے کہ جب تک ہم تیر کھینچتے تب تک ان کے 10-15 تیر ہم پر آ کر گر گئے ہوتے تھے. وہ بریسٹ مار رہے تھے, آج کی زبان میں LMG کے بریسٹ, اندھا دھند. جیسے صحابہ اوپر چڑھ رہے تھے انہوں نے جو اندھا دھند بریسٹ مارنے شروع کیے ادھر سے ادھر سے, یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں دشمن ہے. وہ تو سوچ کے جا رہے تھے کہ ہنین بہت دور ہے, وہاں مقابلہ ہوگا. جو یہ بے خیالی میں ہوتا ہے تو فطرت بھی آدمی کی یہی ہے کہ بے خیالی سے آدمی کو ڈر زیادہ لگتا ہے. مشہور ہے کہ کبھی ملا دو پیازہ اور اکبر کے درمیان بحث ہو گئی تھی بے خیالی اور خیال کا, تو اس پر اس نے کہا کہ آپ نہیں ڈرنا, تو مجلس لگی ہوگی میں کچھ اوپر سے پھینکوں گا, تو اس نے اوپر سے ایک ڈول سا پھینکا. اس آواز تو اس میں جسم بہت بڑا ہوتا ہے مگر اس میں کوئی وزن تو ہوتا نہیں, تو جب اوپر سے گرا تو سارے مجلس والوں نے سوچا شاید چھت پھٹ گیا, تو وہ بھاگے, بادشاہ ادھر ہی بیٹھا. تو بے خیالی میں حملہ ہو گیا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کے ساتھ 10 یا 12 لوگ رہ گئے اور باقی سب کے سب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, بکھر گئے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, اس طرح بکھر گئے. آپ کے ساتھ اتنے لوگ رہ گئے, اسی موقع پر آپ نے اس آیت پر عمل کیا نا, قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک, تنہ تنہا اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے, کسی کے آپ ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کے. آپ اپنی بغلا پر سوار تھے, آپ نیچے اترے اور تلوار گھمائی اور وہ کنکریاں پھینکی, اور آپ نے فرمایا تھا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں ایسا نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں تمہارے لیے اکیلا ہی کافی ہوں, اترو میدان میں. حالانکہ ذرا تصور کریں, ایک طرف اتنی بڑی تعداد اور ساتھی کوئی ہے نہیں, تو امیر کیا بھاگے گا نہیں, واپس نہیں پلٹے گا؟ لیکن کیا سبق دے گئے کہ امیر کیسا ہونا چاہیے, اوہو ساتھی رہیں یا نہ رہیں. اور اسی کے اوپر بیعت لی اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے حضرات سے, جس میں 7 چیزوں پر بیعت ہوئی اور اس میں اہم چیز تھی کہ میدان جنگ سے نہیں بھاگنا اگرچہ ساتھی سب کے سب مارے جائیں, گھبرانا نہیں, بھاگنا نہیں ایسے موقع پر. آپ نے یہ کیوں فرمایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب؟ کہنے والے کہتے ہیں واللہ عالم, آپ بھی اس کی حکمت تلاش کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ میدان چھوڑتا ہے آدمی, یا تو آدمی عہدے کا پست ہو تو اس کو بلندی کا خیال نہیں آتا, یا حسب کا پست ہو یا نسب کا پست ہو. آپ نے فرمایا میرا مقام تو یہ ہے کہ انا النبی لا کذب اور میرا نسب ہے انا ابن عبد المطلب, میں کیوں بھاگوں, میں کیوں پیچھے ہٹوں, ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ ہے وہ موقع, لقد نصرکم اللہ, اور بس یہ چند لمحے بات رہی. وہ گھبرا گئے کہ یہ اکیلا آدمی لڑ رہا ہے, ہمت ہی نہیں ہوئی ان کو نیچے اترنے کی, ایسا روب تاری ہو گیا کہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے, وہ اوپر سے خود بھاگنے لگ گئے, یہ کیا مسئلہ ہے. اس پر پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ صوت الجہوریہ بلند آواز والے ان سے فرمایا آواز لگاؤ, کہاں گئے بیعت رضوان والے, کہاں گئے صحابہ. بس انہوں نے آواز لگائی, صحابہ کس طرح جمع ہوئے, فرمایا جس طرح مرغی کے چوزے بکھر جاتے ہیں نا اور وہ ایک کرتی ہے کڑاں, سب اس کے پروں میں آ جاتے ہیں, اس طرح دوڑ کر کے آئے. اے بخاری کی روایت تو کڑاں ہم نے اپنے محاورے میں کہہ دیا, وہاں کیا ہے کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو بلاتی ہے تو پھر دوڑ کے آتے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا, اللہ نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں پر, مواطن موطن جگہیں, بہت ساری جگہوں پر. ویوم حنین, اور حنین کے دن بھی, اذا عجبتکم کثرتکم, جب تم کو بھلی لگی تھی تمہاری کثرت, فلم تغنی عنکم شیئا, تو نہیں نفع دیا تم کو تمہاری کثرت نے کچھ بھی, وضاقت علیکم الارض, اور تنگ ہو گئی زمین تم پر بھی, ما رحبت, کشادہ ہونے کے باوجود, ثم ولیتم, پھر تم منہ موڑ کے بھاگے, ثم ولیتم, پھر تم نے منہ موڑا, مدبرین, پیٹ دکھاتے ہوئے, ثم انزل اللہ سکینت, ہو پھر اتارا اللہ نے اپنے سکینت کو, خاص سکون جو میدان جنگ میں اللہ عطا کرتا ہے, علی رسولہ, اپنے حبیب پر, وعلی المؤمنین, اور ایمان والوں پر, وانزل جنودا لم تروها, اور وہ لشکر اتر آئے جو تم نے نہیں دیکھے تھے. بس تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا, وہ جو اپنے ساتھ لائے تھے آل اولاد سب گرفتار, ان کی بکریاں, ان کی بھیڑیں, سب گرفتار. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غنیمت کو لے کر واپس لوٹے تو وہ پیچھے سے آئے, تو انہوں نے آ کر کے مختلف حوالے پیش کیے, رحم کی درخواست کی, تو آپ نے فرمایا دو میں سے چھوڑ لو, یا قیدی چھوڑ دیتے ہیں یا مویشی چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے قیدی چھڑا لیے, مویشی رہ گئے, اور مویشی بھی تقسیم کیے, تو آپ نے طلقہ کو مکہ والوں کو زیادہ دیا, مدینے والوں کو غنیمت بہت کم دی, تو انہیں تقسیم سے پہلے ہی جو بطور انعام دیا جاتا ہے اس انعام میں مکہ والوں کو زیادہ دیا. اس پر اعتراض ہو گیا, اختلاف ہو گیا, کسی نے کہا سبحان اللہ, پہنچی خاک وہاں پر خمیر تھا جہاں کا, آخر اپنے اپنوں کو ہی دیا جا رہا ہے. تو ایک ہی جملے سے سارا اختلاف ختم ہوا, مدینہ والوں کو جمع فرمایا, آپ نے فرمایا میں نے کچھ سنا ہے, تو صحابہ سمجھ گئے, انہوں نے کہا ہم میں سے کسی عقل مند نے نہیں کہی ہوگی, کسی سنجیدہ شخص نے یہ بات نہیں کہی, کسی بچے کی زبان سے نکلی ہوگی. آپ نے فرمایا پھر بھی کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ آج شام کو مدینہ مکہ والے اپنے گھر میں کوئی بھیڑ لے جائے, کوئی بکری لے جائے, کوئی اونٹ لے جائے, اور تم اللہ کے نبی کو اپنے گھر لے جاؤ. مدینہ والوں نے کہا جو ہمیں ملا وہ بھی انہیں کو دے دو, مگر آپ ہمارے ساتھ چلو. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنا سکینہ اپنے رسول پر, ایمان والوں پر, اور وہ لشکر اتارا جو تم نے نہیں دیے, وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے تھے. وعذب الذین کفروا, اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. وذلک جزاء الکافرین, اور یہی سزا ہے نافرمانوں کی. کیا سزا دی, اتنی بڑی تعداد تھی, پہلے کیسے جیتے, بعد میں ان کو کیا ہو گیا تھا, اسی سے پتا چلا کہ ایمانی جنگ ایمانی بنیاد پر جیتتے ہیں, بس جدھر ایمان کی طاقت ہوگی وہ جیتیں گے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر آپ اللہ نے توبہ قبول فرمائی اس کے بعد جس کی چاہیے, سارے حنینیوں کو پھر ایمان بھی نصیب ہوا. اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب انہوں نے یہ اخلاق دیکھے, یہ کردار دیکھے, ہم نے حملہ کیا, بندے گرفتار ہوئے, سب آزاد کر دیے, سب ایمان لیا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, یہ ترغیب کیوں دی جا رہی ہے, چار مہینے کے بعد حرم کو خالی کرو, کسی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں. جواب, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں. ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے فقہا کی کہتی ہے نجسن اجسادہم نجسن, ان کے جسم ناپاک ہیں. اگر مسافہ کرو فوراً ہاتھ صاف کرو, جسم ناپاک ہو گئے. کلکلاب والخنازیر. لیکن کم لوگوں نے یہ بات کہی. امت کا جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ نجس سے مراد ان کے ذہن, ان کے عقائد ناپاک ہیں, اور وہ ناپاک عقائد کو لے کر کے اللہ کے پاک گھر کے پاس نہیں رہ سکتے ہیں, ورنہ یہاں جو بھی آئے گا ایمان سیکھنے تو ساتھ میں یہ کچھ نہ کچھ گند شرک کا ملا دیں گے. فلا يقرب المسجد الحرام, تو چاہیے کہ قریب نہ ہوں وہ مسجد حرام کے. بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد, یہ تو حکم ہے کہ قریب نہیں ہونے چاہیے, اس سال کے بعد ان کو روکا جائے مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں. ہائے ہائے, وہ بدقسمت طبقہ ہمارا جو اپنے اعمال کی سزا میں ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا, جو آج کہتا ہے کہ پچھلے 60-70 سال سے حرم کے امام نعوذ باللہ ایمان سے محروم ہیں. مسجد نبوی کے مصلے پر امامت کرانے والا ایک طرف حیات النبی کے قائل اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے محروم ہے, وہ سب کافر ہیں, وہاں کے رہنے والے کافر ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر امام بھی کافر تو اس کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور اس کو ایمان والا سمجھیں گے وہ بھی کافر. اس لیے تبلیغ کرتے ہیں باقاعدہ کہ پہلے تو جاؤ مت. سچ بات یہی ہے, خان صاحب کے بیٹے نے کتاب لکھی تھی کہ اب حج کرنا درست نہیں رہا, اس لیے کہ وہاں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو ہمارے عقائد کے لوگ نہیں ہیں, وہ شرک نہیں کرتے ہیں, اس لیے حج بالکل بند. کتاب لکھی, ابھی ہمارے پاس وہ رسالہ موجود ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان حضرات نے بہت سارے مسائل ایسے پیش کیے کہ وہ مارکیٹ میں ڈالتے ہیں ایک چیز, چل گئی تو ٹھیک, نہیں چلی تو کان ڈھیلے کر لیتے ہیں, جیسے ہی کچھ نہیں وہ رسالہ دبا گئے, اس کے بعد کہنے لگے نہیں نہیں چلو کوئی بات نہیں, دیکھا یہ بات تو مسلمان مانے گا نہیں کہ میں حج ہی نہ کرنے جاؤں, تو کہنے لگے کہ جاؤ مگر وہاں ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. سبحان اللہ, آج بھی ان کے بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور کیسی بے شرمی کے ساتھ واپس آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں نماز نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھی مگر مرغے کھاتے رہے, بکرے کھاتے رہے, ذبح کس نے کیا انہوں نے ذبح کیا, قربانی کس نے کی تمہاری انہوں نے کی, ان کے ذبح کرنے سے ذبح ہو گیا وہ کھاتے رہے مگر نماز نہیں پڑھیں گے حرم میں. تفریق مسلمین کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے, ائمہ حرمین کو کافر کہنے والے, استغفر اللہ. اگر ایسی بات ہو جائے تو آیت جھوٹی ہو جائے گی. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, بلکہ میں کہوں گا یہ ان کے لیے سچی آیت ہے کہ مشرک نہیں آ سکتے ہیں, ان کو حرم میں نماز نصیب نہیں ہو سکتی ہے, ابو جہل کو بھی نہیں نصیب ہوئی تھی. فلا يقرب المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس نہیں آ سکتے اس سال کے بعد. اور اگر ان کی بات درست مان لی جائے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ مسجد حرام پر قبضہ ہو گیا غیر ایمان والوں کا, تم نے کیا کیا ان کو نکالنے کے لیے, آج تک کوئی دین کی قربانی کے لیے کام کیا ہے؟ خاک کام کریں گے, 360 دن ہوتے ہیں یا 65, اور 390 اور اس تو کیلنڈر میں چھپتے ہیں, دن کون سا بچا, کس دن کریں گے دین کی خدمت. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس آیت کو سنائیے بار بار لوگوں کو. مسجد حرام کے لیے ایک طرف یہ حکم بھی ہے اور دوسری طرف پیشن گوئی بھی ہے کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک مسجد حرام پر غیر ایمان والوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر غیر ایمان والوں کا, اگر کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی, اس کے بعد تو پھر قیامت آ جائے گی. وہاں امامت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہے, تبھی تو اللہ نے امامت کی توفیق دی ہے کہ ہر ایک کو امام بنایا گیا وہاں پر. اس کے اوپر مکہ والوں کے ذہن میں ایک بات آئی, ہائے یہودیوں سے بھی لڑائی, عیسائیوں سے بھی لڑائی, اور اوپر سے مشرکین بیچارے آتے تھے حج شج کے نام پر میلہ لگاتے تھے, وہ میلہ بھی بند. آج کے بعد اب تجارت کس سے کریں گے, کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں, باغات تو ہیں نہیں مکہ میں, اب کیا بنے گا, اب زندگی کیسے نبھے گی؟ جواب, وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً, اور اگر تم ڈر جاؤ غریبی سے, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ, تو ان قریب اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا تم کو اپنے فضل سے, ان شاء, اگر وہ چاہے گا. آہا کیسا اعلان ہے, 1400 سال گزر گئے اللہ نے کیسا غنی کر دیا. آج بھی جاتے ہیں لوگ غصہ ہوتے ہیں, کہتے دیکھو یہ پڑا پڑا کھا رہا ہے سیٹھ, اتنا موٹا, نہ یہ کاشتکاری کرتا ہے, دکان پر بھی نہیں جاتا ہے, کنواں چل رہا ہے اس کا, ارے اللہ نے اعلان کیا فسوف یغنیکم اللہ, اللہ تم کو غنی کر دے گا سب سے بے نیاز, کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیسی ہمت تھی جنہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا کہ اب کسی مشرک کو نہیں آنے دیں گے. مشرک نہ آنے دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اب بھوکے مریں گے, اور تو کوئی ہے نہیں. مسلمان کتنے تھے, کس سے تجارت کریں گے, کس سے بزنس کریں گے. اللہ بے نیاز کرے گا. اور جنہوں نے مانا اس کو, مانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے, ایمان والوں نے اس پر عمل کیا, بس اعلان ہوا اسی سال آئندہ کوئی مشرک نہیں آئے گا, کوئی ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا, کسی کو حق نہیں ہے کہ اس طریقے سے حج کرے. جو ایمان لائے گا اسی کو حج کی اجازت ہے. اس دن سے آج تک ایمان والا ہی جاتا ہے, بے ایمان کو گھسنے نہیں دیا جاتا ہے. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. یہ تو مشرکین کا مسئلہ تھا. اب یہاں سے تمہید شروع ہوتی ہے غزوہ تبوک کی. غزوہ تبوک کب پیش آیا؟ سن 9 ہجری, آخر میں, بہت آخر میں. اور پیش کن کے ساتھ آیا؟ رومیوں کے ساتھ. ایک زبردست طاقت والی حکومت جن کے پاس ریگولر آرمی تھی. آج تک جو ایمان والے لڑتے تھے تو وہ چٹ مٹ گھٹنائیں تھی آج کے زبان میں. قبائل کے ساتھ جنگ تھی, وہ تو کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی. آج ایک مستقل آرمی کے ساتھ جنگ کرنی تھی. اور دنیا کی سپر بڑی طاقتوں میں سے دو طاقتیں, ایک ایران کی اور دوسری روم کی. آج روم کی طاقت غالب تھی کہ ایران کی؟ پڑھ چکے ہیں سورہ روم میں. آج رومی طاقت غالب تھی. پوری دنیا میں سپر پاور رومی مانے جاتے تھے, چونکہ ایرانی تو ہار چکے تھے غزوہ بدر کے دن. تو رومیوں نے مل کر کے فیصلہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کریں. یہ نئی طاقت کیا ابھر رہی ہے, اس چراغ کو گل کرو, ورنہ ابھی ایرانیوں سے جان نہیں چھوٹی, یہ نئی طاقت کھڑی ہو جائے گی ہمارے مقابلے میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ نے بھی صحابہ کو تیاری کا حکم فرمایا, اور اتنے دور فرمایا کہ شام جائیں گے تبوک کے مقام پر اور وہیں ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہ خطرناک مسئلہ تھا, اتنا دور جانا. اس کے لیے پہلے ذہن کو بھی تیار کیا گیا. ذہنوں میں ایک بات آ سکتی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ اس لیے ہوئی حالانکہ وہ اہل کتاب تھے, کیونکہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے اور ستاتے تھے ہمیں صبح شام, اور انہوں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا, ایمان نہیں لائے, بد عہد تھے. موقع بموقع انہوں نے عہد توڑا, اس عہد شکنی کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. تو عیسائیوں کے ساتھ تو ہماری کوئی عہد شکنی اس طرح کی بات ہوئی نہیں. وہ آخرت کو ماننے والے ہیں, تو انجیل کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرنے والے. پہلے بھی بتایا گیا کہ انجیل پر ان کا ایمان نہیں ہے. اب اس جنگ کے حکم دینے سے پہلے تمہیدی طور پر سنایا جا رہا ہے کہ ہیں کیسے آج کے عیسائی. وہ تو دیکھو, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, ایمان والوں ان سے بھی جنگ کرو جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ, اور نہیں حرام مانتے اس کو جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. ولا یدینون دین الحق, اور نہیں وہ دین سمجھتے ہیں سچے دین کو. من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. ان سے جنگ کرو, ان سے بھی جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, پورے جزیرۃ العرب سے ان کو نکالنا ضروری ہے. باہر جا کر رہیں, اس مقدس سرزمین میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں. تو اوپر مشرکین کا ذکر, اب ان کا ذکر, کب تک جنگ کریں؟ حتی یوت الجزیہ عن ید وهم صاغرون, یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں. عن ید, اپنے ہاتھ سے دیں, ہاتھ سے دیں جزیہ. اسی لیے فقہا کے ایک طبقے نے اس سے یہ مسئلہ نکالا, فرمایا جو ان کے بڑے بڑے سیٹھ ہوں خود آئیں جزیہ دینے کے لیے, تاکہ ان کو پتا چلے وهم صاغرون, وہ ذلیل ہو رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سچے دین کو جانتے پہچانتے نہیں مانا. اس لیے اصل مقصد ان کو یہ احساس دلانا ہے, آئیں یہ دن ہاتھ سے دیں. تو جزیہ تو ہاتھ سے دیا جائے گا, تو مقصود کیا ہے کہ خود آئیں ہاتھ سے دیں, وهم صاغرون, اور وہ ذلیل بھی ہوں. کیوں, انہوں نے کیا جرم کیا؟ بڑے بڑے جرائم کیے, مشرکین سے آگے بڑھے. یہ کیا کام کیا؟ قالت اليهود عزير ابن الله, یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اس لیے کہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ تورات بالکل مٹ چکی تھی, اپنے حافظے کی بنیاد پر دوبارہ لکھوا ڈالی. سبحان اللہ, تورات کا حافظ نکلے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اوہو, یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ قرآن تورات سے بڑا, مگر اس کے حافظ کتنے ہیں, کوئی ان کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. صرف اس حیرت کی وجہ سے, اتنی بڑی کتاب زبانی یاد ان کو, 100 سال کے بعد لکھوا رہے ہیں لکھو تورات. کمال, یہ تو اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولهم بافواههم, یہ ان کی بات ہے, بافواههم ان کے منہ سے, یضاہون قول الذین کفروا من قبل, یضاہون نقل اتار رہے ہیں, ریس کر رہے ہیں. واہ, یضاہی دوسروں کی بات نقل اتارنا, دوسروں کو دیکھ کر کے ان کے راہ پر چلنا, ان کے رنگ میں رنگنا. یضاہون وہ نقل اتار رہے ہیں, ریس کر رہے ہیں. قول الذین ان لوگوں کی بات کی, کفروا من قبل جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو ان سے جنگ کرے. بددعائیہ جملہ ہے, اللہ کی لعنت ہو ان پر. انا یوفکون, یہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں, یہ وہ جملہ ہے. یوفکون یسرکون مجہور ہے, مگر اس کا ترجمہ بہت سارے حضرات نے معروف کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول معروف کے معنی میں ہے. جس طرح کچھ افعال ہیں نا کہ مجہول ہو کر بھی ان کا ترجمہ معروف کا صدق الجرس, گھنٹی بج چکی ہے حالانکہ خود تھوڑی بجی ہے, کسی نے بجائی ہے, لیکن ویسے ہی ترجمہ ہوتا ہے. تو وہ ترجمہ کرتے ہیں انا یوفکون, یہ کدھر پھرے جا رہے ہیں. اتنا کچھ سمجھ گئے کتاب ہونے کے باوجود, اب کدھر پھرے جا رہے ہیں, واپس کہاں جا رہے ہو؟ جب کتاب پڑھ لی تو مانو نا اللہ کو ایک, اس کی توحید کا اقرار اور پھر انکار. دوسرے حضرات نے ترجمہ کیا کہ نہیں, مجہول ہیں تو مجہول ہی کا ترجمہ کرو, اور مقصود کیا ہے, ان کی عوام کو سمجھانا سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے مذہب کے گرو گھنٹال وہ تو پیسے کھانے کے لیے تمہیں بدھو بنا رہے ہیں, تو تم تو سوچو انا یوفکون, تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے, یہ کدھر گھما رہے ہیں, اپنی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے, جدھر چاہتا ہے ادھر لے کر تم کو گھومتا رہتا ہے. اتخذوا احبارهم, اس اگلے لفظ سے میں سمجھتا ہوں دوسرا ترجمہ زیادہ مضبوط ہے. ان کے عوام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مولوی تمہیں کدھر لے کر گھوم رہے ہیں, اور مولوی کون ہیں ان کا بھی تو سنو, ڈول کا پول کھولو, اوہو ان کے حقائق بھی تو دیکھو. اتخذوا احبارهم, بنایا انہوں نے اپنے مولویوں کو, ورہبانهم اور اپنے پیران طریقت کو, اپنے درویشوں کو, اپنے پیروں کو. اصل میں حبر کہتے ہیں جس کی جمع احبار, یہودی علماء کو, اور راہب رہبان عیسائی عالم کو بھی, مگر عیسائی چونکہ درویش ہوتے تھے, جنگلوں میں رہنا, جھونپڑیوں میں رہنا, رہبانیت ابتدعوها اپنی طرف سے خود نکالی تھی, عیسائی بننا یہ ان کا کام تھا. تو انہوں نے بنا رکھا ہے, یہودیوں نے احبار کو اور عیسائیوں نے رہبان کو, کیا بنا رکھا ہے, ارباب من دون اللہ, اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے. والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے سوا رب. بخاری شریف کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ عدی ابن حاتم جب ایمان لائے, انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہم پر الزام ہے, ہم نے تو اپنے مولویوں کو آج تک کبھی رب نہیں مانا, ہمیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مولویوں کو رب مانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مولوی جس بات کو کہتے ہیں حلال تم کہتے ہو ٹھیک حلال, اور وہ جس چیز کو کہتے ہیں حرام تم مان لیتے ہو حرام, چاہے تورات میں ہو حلال, لیکن تم کہتے ہو اب تورات کی بات نہیں مانی جائے گی, اب کس کی بات مانی جائے گی, مولوی کی بات مانی جائے گی. ایک سکھ مذہب کے عالم سے ملاقات ہوئی گرنتھ صاحب کے بارے میں, وہ اپنی کتاب کو صاحب کہتے ہیں, گرنتھ صاحب کے بارے میں بات ہوئی, تو وہ میں نے کہا کہ میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح اس کا احترام کرتے ہیں اس طرح آپ نہیں کر پاؤ گے. میں نے کہا نہیں, ہمیں تو حکم دیا گیا والا تھا سب الذین یدعون من دون اللہ, ہم احترام کریں گے, دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہے. وہ کہنے لگے آپ نے بات سمجھے, میری پڑھے لکھے تھے. کہنے لگے ہم کتنا اس کا احترام کرتے ہیں, اگر آج 12 کے 12 گرو واپس آ جائیں اور وہ کہہ دیں کہ اس کو چھوڑو اور ہماری بات کو مانو, ہم کہیں گے نا ہم اسی کی بات کو مانیں گے, اور بقول کہتے ہیں خدا صاحب بھی آ جائیں تب بھی ہم نے اسی کو ماننا ہے. یہ ہو گیا, چنانچہ اب وہ گرنتھ صاحب کے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں, اتخذو الہن, اسی کو خدا بنا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بات درست ہے کہ بس وہ جس کو چاہتے ہیں حلال اس کو حلال, جس کو چاہتے ہیں حرام اس کو حرام. بعض لوگوں کو اس پر یہ اشکال ہوا کہ ہمارے فقہاء نے بھی تو حلال اور حرام کے قواعد بیان کیے ہیں, تو کیا یہ بھی ویسے ہی تو نہیں ہو گئے حلال اور حرام کرنے والے ارباب؟ جواب دیا بالکل نہیں, حلال وہی جو شریعت نے قرآن اور حدیث سے حلال ہونا ثابت, حرام وہی جس کا قرآن سے حرام ہونا ثابت, حدیث سے حرام ہونا ثابت. فقہاء تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ جس کا حلال اور حرام ہونا ثابت نہیں ہے تو پھر تلاش کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ نے کسی موقع پر اس کے لیے کچھ فرمایا, اگر پتہ چل جائے بس اس پر عمل, اور اگر وہاں بھی نہ معلوم ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو نئی ہمیں ملی ہے یہ کس چیز کی طرح ہے, جو حلال تھی اس کی طرح ہے یا جو حرام تھی اس کی طرح ہے, تو جو اس میں سے ہوتا ہے اس کی علت نکالتے ہیں, اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں یہ حلال اور حرام بنانا کیسے ہوا. کوئی ایک ہی مسئلہ بتائے کہ شریعت نے کہا ہو حرام اور فقہاء نے کہا ہو حلال. ہاں اگر کوئی کہے کہ وما احل لغیر اللہ بھی قرآن نے کہا تھا حرام, اگر کوئی کہے حلال, میں تو یہ ہے یہ واقعتاً ہے ما احل لغیر اللہ بھی, اسی کو جگہ انہی الفاظ کے ساتھ قرآن نے کہا حرام اور کوئی کہے کہ نہیں حلال, تو یہ ہو جائے گا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا الا ليعبدوا اله واحدا, مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ایک, وہ عبادت کریں الہ واحدا ایک معبود کی. کیوں کریں ایک کی؟ لا الہ الا هو, اس لیے کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, سبحان اس کی ذات پاک ہے, عما یشرکون ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اس ایک کی عبادت اس لیے ہے کہ ہے ہی ایک, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تو دوسرے کی عبادت بھی جائز ہوتی مگر ہے ہی نہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اوہو یہ غیر اللہ کی عبادت کر کے کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار نے جو دین اور توحید کا نور انسانیت کو عطا کیا ہے اس نور سے انسانیت کو محروم کر دیں, لیکن اللہ اپنے نور کو مٹنے نہیں دے گا. یہودیوں نے مٹانے کی کوشش کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. عیسائیوں نے مٹانے کی کوشش کی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا, فرمایا یہ امت اس کی کوشش کو کامیاب, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ کوئی سامنے سے آ کر مٹا سکتا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ بجھائیں اللہ کے نور کو. اللہ کا نور, میں نے بتایا تھا کہ نور کا لفظ قرآن کے لیے اور دین کے لیے استعمال ہوا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوا. یہاں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یا دین کے لیے یا قرآن کے لیے؟ لِأَفْوَاهِهِمْ, اپنے منہ سے. وَيَعْبَ اللَّهُ, اور اللہ انکار کرتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مٹنے نہیں دے گا, اللہ ان یتم نورا, مگر یہ کہ وہ پورا کر دے اپنے نور کو. ولو کریہ الکافرون, اگرچہ کافروں کو کتنا ناپسند ہو. هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کیسے مٹا سکتے ہیں یہ؟ نور خدا ہے, کفر کی حرکت پر خندزن کیسے مٹا سکتے ہیں؟ هو الذی, وہی تو ہے, ارسل رسوله, جس نے بھیجا اپنے رسول کو, بالہدا ہدایت کے ساتھ, ھذا هو النور, ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ. ہدایت اور سچا دین دو چیزیں ہیں, ہدایت الگ ہے اور سچا دین الگ ہیں, دو چیزیں ہیں, ایک ہی چیز ہے نا, تو وہ کون سا ہو گیا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, تو ہوئے اکٹھے کہ نہیں ہوئے؟ اوہو, مگر اللہ انکار کرتا ہے, وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین, یعنی سچے دین کے ساتھ, لیظہرہ, تاکہ وہ ان کو غالب کر دے, علی الدین کل, سارے دینوں پر, ولو کریہ المشرکون, اگرچہ شرک کرنے والے اس کو ناپسند کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, بات کہی جا رہی ایمان والوں سے اور سنائی پھر مشرکین کو, ان کو, یہود و نصارہ کو جا رہی ہے, لیکن اس کا ایک پہلو ایمان والوں سے جڑتا ہے, اس لیے مخاطب ایمان والوں کو کیا. سنایا کیا جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو؟ یہ سنایا جا رہا ہے کہ جن پنڈتوں کو, جن مولویوں کو, جن درویشیوں کو, جن سائیوں اور ملنگوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے, ارباب, رب بنا رکھا ہے, ان کا حال تو دیکھو, وہ کیا ہیں؟ جیب کترے, لٹیرے, تمہارے جیبوں پر نظر رکھنے والے. جب بھی کوئی تم میں سے آ جائے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جیب کتنی موٹی ہے, اس میں کچھ کہ نہیں ہے, اور تو کرو, وہ ہیں کیسے ہیں. لیکن چونکہ وہ خزانہ جمع کرتے تھے اور پھر اس کا خیرات نہیں دیتے تھے, زکات نہیں دیتے تھے, اس لیے ایمان والوں کو سنایا اور آگے سارے روئے سخنی ایمان والوں کی طرف پھیر دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ان کثیر من الاحبار, بے شک حبر, احبار, بہت سارے یہودی علماء, والرہبانی, بہت سارے عیسائی رہبان, عیسائی سائی, لیاکلون اموال الناس, کھا جاتے ہیں ضرور لوگوں کا مال. اوہو, کوئی سڑک پر چلنے والا لٹیرا کھا لے, کسی کو حیرت نہیں. آج اگر ذرا سی کوئی بات آ جائے کہ کوئی داڑھی والا جیب کاٹ رہا ہو, تمام اخباروں کا پہلا پیج بھرا ہوا ہوگا, ایک داڑھی والا جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا. تو لاکھوں جو پکڑے جاتے ہیں بے داڑھی, تو ان پر کیوں نہیں اعتراض؟ کہا ان سے کوئی حیرت ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں پکڑے جا رہے ہیں, وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں, لیکن جو اس ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے وہ کیوں پکڑا گیا؟ تو احبار اور رہبان لوگوں کا مال کھا جائیں, اس سے بڑا کیا جرم ہوگا؟ اور وہ بھی کیسے؟ بالباطل, دھوکہ دھڑی سے. ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. حالانکہ رہبان اور احبار کا کام کیا ہے؟ دین کا کام کرنا, سبیل اللہ, اللہ کے راستے پر چلانا, مگر یہ وہ نہیں ہیں, یہ کچھ اور ہیں. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے وقت کے لوگوں کو دیکھ کر کہا تھا, کچھ سادات تھے جن سے غلطیاں ہوئیں, دین کے کام کے بجائے بے دینی کا کام, سود کا کاروبار کرنے لگ گئے. وہ کہتے تھے, اے اور سید, او اور سید, وہ افلاک دے مالک اور سید, اے گائیاں دے منگیاں دے چور سید, یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ پتہ نہیں سمجھے ان کو, سمجھ رہے ہو؟ اخبار, لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب. اب یہاں سے روئے سخن دوسری جانب, اے ایمان والو, تم یاد رکھو جو خزانہ جمع کرتا اس کا کیا حشر ہوگا. والذین یکنزون الذهب, اور جو لوگ جمع کرتے ہیں, جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں سونے کو, والفضہ, اور چاندی کو, ولا ينفقونها, اور اس کو خرچ نہیں کرتے. ہاں, اس کو, اس کو کا مطلب کیا نکلا؟ اس سارے کو خرچ نہیں کرتے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. فبشرهم بعذاب الیم, ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. آیت کا ظاہر سے تو یہی معلوم ہوا کہ ایک حبہ بھی اگر سونے کا یا چاندی کا ہے, جب تک اس کو خیرات نہیں کرے گا, فبشرهم بعذاب الیم. صحابہ میں سے بعض حضرات نے اس کا یہ معنی سمجھا, یاد ہوگا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معنی سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے جب تک خرچ نہیں کر دو گے تب تک عذاب سے بچ نہیں سکتے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شام تشریف لے گئے, ان سے بحث ہو گئی اسی بارے میں, تو بڑے صحابی تھے, ڈنڈا لے کر کے ایک ایک کے گھر میں گھومتے تھے, ہے کچھ خزانہ؟ اگر ہے تو بخشے نہیں جاؤ گے, سب کرو خیرات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, انہوں نے ان کو واپس بلا لیا اور پھر ربضہ میں ان کو رکھا گیا اور وہیں انتقال ہو گیا, چونکہ لوگوں سے ان کی نیبتی نہیں تھی. مگر جمہور صحابہ کا یہ مذہب نہیں ہے اکا دکا ایک دو بندوں کا, چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے, فرمایا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے, زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب خیرات کی ترغیب ہے کہ دو خیرات اگر نہیں دے گا تو تب بھی وہ مال پاک ہے اور اس کو رکھ سکتا ہے. فبشرهم بعذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری, لیکن کب ہوگا یہ عذاب؟ دنیا میں نہ نہ, یوم یحمى علیہا, دنیا تو کرنے کی جگہ ہے, یہاں رکھ دو. یوم یحمى علیہا, جس دن یحمى علیہا دہکایا جائے گا, علیہا اس سونے اور چاندی پر, آگ کو دہکایا جائے گا سونے اور چاندی پر. یہ محاورے کی تقریب ہے, ہمارا محاورہ کیا ہے, جب سونے اور چاندی کو آگ پر رکھ کر گرم کیا جائے گا, فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں ہو گیا گرم, فتکوا بہا, تو پریس کیا جائے گا. آج کوا یکوی کے معنی کیا ہے, مکوا کس کو کہتے ہیں, استری کو عرب, پریس کو, تکوا پریس کیا جائے گا, اور پرانے زمان میں ترجمہ کرتے تھے داغا جائے گا, اس کے ذریعے سے جباہوہم ان کی پیشانیوں کو, وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو, وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو. اور بعض لوگوں نے حکمت تلاش کی تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے فقیر مانگتا تھا نا تو سب سے پہلے تیوری چڑھاتے, پتہ نہیں مفت خورے آگے دے دو اللہ کے نام پر, پھر کیا کرتے تھے, پہلو موڑ لیتے تھے, بات ہی نہیں کرتے, اور پھر پیٹھ دکھا کر چل دیتے تھے, دفاع کرو ان لوگوں, یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو تین کام کرتے تھے, اس لیے پہلے نمبر آیا تیوری کا, تیوری چڑھاتا ہے, دوسرا نمبر آیا اچھا تیوری چڑھانے والے, پہلو دکھانے والے تو پہلو کا, اور تیسرا نمبر پھر پیٹھ دکھانے والے کو. وظہورہم ھذا ما کنستم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا, لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے, فذوقوا تو چکھو نا, ما کنتم تکنزون جو خزانہ تم جمع کرتے تھے. اور اس کے ساتھ اس روایت کو بھی جوڑ کر بیان کیجئے گا, آپ فرماتے ہیں کہ کیا بنے گا, وہ گنجا سانپ, اور وہ کہے گا نا کنزک انا مالک, اور بندہ بھاگے گا, میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ, بھاگتا کہ میں. جنگ کرو, قاتل المشرکین, مشرکین سے بھی, کتاب والوں سے بھی جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے, آج سب کے ساتھ اعلان بیزاری ہے. لیکن عاشورے حرم جو محترم مہینے ہیں ان میں تو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ان کا اعتبار کیسا کریں, عرب کے لوگوں نے تو ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا. کیا کرتے تھے, اگر کبھی لڑائی ہو رہی ہو اور ایک طاقتور قبیلہ غالب آ رہا ہے اور اگلا مہینہ ہے محترم مہینہ, تو فوراً اعلان کرتے تھے پنڈتوں کو پیسے دے کر, پنڈت اعلان کرتا تھا کہ اس سال کا ذلحجہ کا مہینہ, ذیقعدہ کا مہینہ آگے چلا گیا ہے, اور اگر کوئی وہ کمزور بچارے جیت رہے ہوں تو فوراً اعلان کرتے تھے, حالانکہ مہینہ آ رہا ہے مثلا رمضان کا, کہتے تھے اس سال کا رمضان چلا گیا حج کی جگہ, اور حج کا مہینہ آ گیا رمضان کی جگہ, جنگ بند, اور بچارے بند, ٹھیک ہے, پنڈت ان کے قبضے میں, جدھر چاہو ادھر گھما لو. اور پھر اسی کو کہتے تھے وہ نسی ہو گئی, نسی کیا ہو گیا کہ مہینے ادھر سے ادھر, اور اس میں کبھی کبھی تعداد گھٹ بھی جاتی تھی اور کبھی کبھی بڑھ بھی جاتی تھی, کبھی سال ہو گیا 13 مہینوں کا اور کبھی سال ہو گیا 11 مہینوں کا. سبحان اللہ, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, قرآن کے الفاظ کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کو اس کا یہ ترجمہ اور یہ مفہوم عرض کیا, ورنہ ہماری روایتیں الجھی ہوئی ہیں اس موضوع پر, مگر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عدت شہور, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہے, تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا چکر تھا جس میں مہینوں کو کبھی 13 کیا جاتا تھا اور کبھی 11 کیا جاتا تھا. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات والارض, جس دن پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 ہیں حرمت والے مہینے. ذالک الدین القیم, یہی مضبوط دین ہے, درست دین ہے, سیدھا دین ہے, اسی کو مانو فلا تظلموا فيهن انفسكم مت ظلم کرو ان مہینوں میں انفسكم اپنے نفسوں پر اور اپنے نفسوں پر کیا ظلم کرتے تھے نیند آ رہی ہے کچھ لوگوں کو سونے والے جاگ جو منہ دھو کے آ جاؤ فلا تظلموا فيهن انفسكم یہی ظلم کرتے تھے کہ مہینوں کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر کر دیتے تھے اور پھر جو حرمت والا مہینہ ہے اس میں جنگ کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ یہ مہینہ اس سال یہاں نہیں رہا یہ مہینہ آگے چلا گیا ہے اس سال کا محرم آگے آئے گا جناب کہاں آئے گا ربیع الاول میں یہاں ربیع الاول آگیا ہے اس سال آگے پیچھے کرتے تھے وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً اور مت اعتبار کرو ان کی اس مکاری کا وہ اچانک مہینہ بدل دیں اور کہہ دیں کہ نہیں جی حرمت والا مہینہ آگیا ہے نہیں نہیں قاتل المشرکین کافا تم سب مل کر کے مشرکین سے جنگ کرو کما یقاتلونکم کافا جیسا کہ وہ سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مطلب اگر معلوم ہے حرمت والے مہینے ٹھیک تعداد پر چل رہا ہے سال اور تم کو پتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اپنی طرف سے ابتدا مت کرو چھیڑو نہیں اور اگر وہ چھیڑ دیں تو چھوڑو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آخری وقت میں حج فرمائے دو حج ایک حجت الوداع اور ایک اس سے پچھلا حج اس کی اور بھی وجوہات تھیں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو حج کا مہینہ تھا وہ حج والے مہینے کی جگہ میں نہیں تھا لیکن ان کے جنتریوں کے مطابق بھی ان کے پنڈتوں کے مطابق بھی سن 9 ہجری میں حج والا مہینہ اپنی جگہ آ گیا تھا محرم اپنی جگہ آ گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ لوٹ کر آ گیا ہے اپنی اصل جگہ کے اوپر انما النسی زیادت فی الکفر نسی میں نسی لفظی معنی کیا بھول جانا بھولنا اور بھولنا کیا ہوتا تھا کہ مہینہ ادھر سے ادھر گیا ایک کی جگہ دو ہو گئے انما النسی زیادت فی الکفر نسی تو کفر میں اور زیادتی ہے پہلے ہی نافرمان کافر اور اوپر سے یہ کیسی بےہودہ حرکتیں یضل بہ الذین کفروا گمراہ کیا جاتا اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے ہیں جو نافرمان ہیں یحلونہ عاما حلال کر لیتے ہیں وہ اس کو ایک سال ویحرمونہ عاما اور حرام کر دیتے ہیں وہ اس کو ایک سال لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ تاکہ اس تعداد کو پورا کر لیں جو اللہ نے ان پر حرام کی ہے ایک سال ایک مہینہ حرمت والا دوسرے سال دوسرا مہینہ حرمت والا تو چار مہینے پورے کرنے کسی طرح چار کر دو یواطئوا عدۃ ما حرم اللہ تاکہ اس تعداد کو پورا کریں جو اللہ نے حرام کی حرمت والی بنائی فیحلوا ما حرم اللہ تو وہ حلال کر دیتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے زین لہم سوء اعمالہم سجایا گیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی کو یہ لفظ قرآن پاک جگہ جگہ بولتا ہے اس کی معنویت کیا ہے کہ جو برے اعمال ہیں وہ سب کو برے لگنے چاہیے ہیں کتنے گرے ہوئے انسان کو کہو کہ تیرے لیے آج کتے کا گوشت پکا کر کے دعوت کرنا چاہتا ہوں برا لگے گا ایسے گندی بات بولتا ہے تھر میں مارے گا آگے سے لیکن یہ کیوں برا لگ رہا ہے کہ اعمال کی برائی ابھی ہمارے سامنے خوبصورت نہیں ہوئی اور اگر ایمان کمزور ہے اور کہے کہ جناب میرے پاس کچھ سود کے پیسے تھے اور اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو کوئی برا نہیں لگے گا معلوم ہوا کہ سود کی برائی حسن میں تبدیل ہو گئی اب برا نہیں رہا اس کو اچھا سمجھ رہا ہے بس اسی پر قیاس کر لیں وہ تمام کے تمام ناجائز کام جو انسان کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کی برائی کو اس کے سامنے حسن میں تبدیل کر لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اچھا ہے برا نہیں اور ہوتا ہے وہ برا کام زین لہم مزین کر دیا گیا ان کے لیے کس نے مزین کیا کرنے والا کون تھا مسٹر ابلیس تھا لیکن چونکہ تخلیق کے اور خالق ہونے کے اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس لیے کبھی کبھی فرماتا ہے زینا لہم اعمالہم سوء اعمالہم ہم خوبصورت بناتے ہیں, یعنی پیدا کرنے والے تو ہم ہیں, اور وہ وہاں پہنچ گئے, ہم نے فرمایا آپ کسی کو کرو, یہی تمہیں کو اچھا لگے گا. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, کیوں خوبصورت بنایا گیا؟ اس لئے کہ جو لوگ ماننا نہیں چاہتے ان کو پھر اللہ بھی ہدایت دینا نہیں چاہتا. اللہ ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین, نافرمان لوگوں کو. یہ تو تھوڑی تمہید آئی کس کے بارے میں, کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور بطور خاص عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے. وہ تو حملہ کر کے فوجیں جمع کر رہے ہیں, مدینہ پر حملے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم کہیں کہ جناب ہیں تو یہ بڑے درویش لوگ, بڑے نیک لوگ ہیں, صوفی صاحبان ہیں, ان کے ساتھ کیسے جنگ ہو؟ کھول کر بیان کیا یہ کیسے صوفی صاحبان ہیں. یاکلون الناس ویصدون الناس عن سبیل اللہ, یاکلون اموال الناس, یہ ہیں. اب یہاں سے براہ راست حکم دیا جا رہا ہے. کہاں قادیانی تو نہیں جاتے ہیں, شیعہ حضرات جاتے ہیں. قادیانی چھپ کے جاتے ہیں, چوری سے جاتے ہیں, اگر پتہ چل جائے حرم سے بھی پکڑ کے لائیں گے واپس. آپ کسی قادیانی کو مجھے بتائیے کہ حرم میں گھس گیا ہے. نہیں نہیں, وہ تو آپ نے, وہ مجھے ذہن میں آیا وہ واقعہ, اس پر جیسے کاروائی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی. ہم نے بعد میں حکومت سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا آپ نے ہم کو تو اطلاع نہیں دی. تھانے دار کو اطلاع دی, اس نے کہا کیا مجھے ٹینشن میں پڑنا ہے, پتہ نہیں. اس نے کہا ما یہ القادیانی یا وہ مل ہوں القادیانی, کیا بلا ہے, کدھر رہتے ہیں؟ لیکن یہ تو طے ہو چکا, پابندی ہے چنانچہ. ہاں نہیں, اس نے خاص طور سے جو ان کا وہ تھا ابھی مرزا نجس پیچھے گزرا نا, مر گیا جو اس کی جگہ, اب دوسرا ہے کون ہے؟ اب کوئی ابو البشیر آیا ہے, اس سے پہلے وہ مرزا نجس. نہیں نہیں, جو آج ہے اس سے پہلے ہوتا تھا وہ مرزا نجس. اس نے وہ ہر سال درخواست دیتا تھا آج کے لیے, ہر سال, لیکن ہر سال اس کی درخواست رد کی جاتی تھی, ہر سال رد کی جاتی تھی. اگر وہاں اجازت ہوتی تو اس کو اجازت دی جاتی, قانونی اجازت نہیں ہے, دھوکہ دے کر جاتے ہیں. تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کے لیے؟
اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا کہ نجس لوگ یہاں نہیں آ سکتے, تو
جی ہاں جی, نجس لوگوں کے لیے حکم لگایا. ایک تو یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ حرم پر یہ قابض نہیں ہو سکیں گے, لیکن جو اکا دکا جاتے ہیں اس کے لیے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فکر کریں. ان کو کہا جا رہا ہے نا فلا یقربوا, چاہیے کہ وہ قریب نہ آئیں. تو کوئی روکنے والا بھی ہونا چاہیے نا, روکنے والا ادھر تصویر پڑھ رہا ہے کون روکے گا؟ نہیں, قادیانی تو بالکل اعلانیہ کافر ہو گیا. شیعوں کے اصل میں طبقات ہیں بہت زیادہ, اور سارے شیعوں کو ہم
حج بھی نہیں کرتے, ایک
چلو جو بھی کرتے ہوں, لیکن بارہ چونکہ ان کے بہت سارے طبقات ہیں, یک طرفہ حکم ان کے لیے ابھی تک نہیں لگایا جا سکا. اور دوسری آپ کی کمزوری بھی ہے کہ آپ اتنے طاقت میں نہیں ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ لے سکیں, مگر اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں نہ حل ہو جائے گا. اس سے ہمارا مسئلہ اس سے کون سا ہے؟ میں نے کہا نا ان کے مختلف گروہ ہیں, مختلف گروہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخرہ الا قلیل. کون روکے گا قادیانیوں کو؟ فرمایا یہ کام کرو نا. یہ کون کرے؟ ادھر خالی ہم تبصری کریں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ما لکم, کیا ہو گیا تم کو, اذا قیل لکم, جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ, نکلو اللہ کے راستے میں. اور جب بھی قرآن پاک کی اصطلاح میں اللہ کے راستے میں کہا جاتا ہے اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے, ولا معنی آخر. ابھی آگے آ رہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین, وہاں بھی عرض کریں گے. فی سبیل اللہ سے مراد مقاتلین فی سبیل اللہ, یہ ہے قرآن کی خاص اصطلاح, دوسرے کوئی معنی نہیں ہو سکتے. ہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طالب علم جو گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جب تک واپس نہیں آتا وہ بھی فی سبیل اللہ, وہ اس کے بعد میں ہے, پہلا مقام مقاتلین فی سبیل اللہ کا ہے. اور کوئی داعی ہے اور کوئی دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ, مگر پچھلی صف میں, پہلی صف میں نہیں بٹھا سکتے. جب قرآن کہہ رہا تھا اس وقت میں فی سبیل اللہ سے مراد ایک ہی تھی. کوئی کہتا جی میں ابھی لاتا ہوں کتاب, چل پڑتا ہوں فی سبیل اللہ, وہ کہاں زمین پر بوجھل ہوگا. بوجھل ہو رہا تھا جس کو موت نظر آ رہی تھی. اس کل تم الارض, تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف. ارضیتم بالحیات الدنیا, کیا تم راضی ہو گئے دنیا, حیات الدنیا, دنیا لفظی معنی کیجئے گا, موصول صرف دن لفظی معنی کیا ہے, کمینی زندگی پر, یہ چار دن کی زندگی, ختم ہونے والی زندگی, اس پر راضی ہو گئے. من الآخرہ, آخرت کے مقابلے میں. فما متاع حیات الدنیا فی الآخرہ, تو کیا ہے سامان اس کمینی زندگی کا, اس دنیاوی زندگی کا کیا ہے, فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں, الا قلیل مگر تھوڑا سا, اس دنیا کا فائدہ اٹھانا آخرت کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کس موقع پر کہا گیا یہ حکم؟ سخت حکم آیا غزوہ تبوک کے موقع پر, اور امتحان تھا صرف, اور کوئی مقصد نہیں تھا. امتحان کیوں تھا؟ اس لیے کہ 23 سال تک ایک طبقے کو تیار کیا گیا تھا, محنت ہوئی تھی مکہ کی ماروں کے بیچ میں, تپتی ہوئی دھوپ کے بیچ میں, اور مدینہ کی سختیوں کے جنگوں کے بیچ میں. اب اس کا امتحان مقصود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری انسانیت کا امام بننا ہے, انہوں نے انسانیت کا مقتدا بننا ہے, انہوں نے انسانیت کے لیے حق کا معیار بننا تھا. اس لیے کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جا رہا تھا, سخت احکام. ابھی آگے 11ویں پارے کی آیت آئے گی نا, بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اعلان ہو رہا ہے. وَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ, جائز نہیں کسی مدنی کے لیے, جائز نہیں کسی دیہاتی کے لیے اپنے آپ کو مومن کہے اور وہ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے. سخت آرڈر دیا گیا غزوہ تبوک کے لیے. ایک طرف گرمی سخت, دوسری طرف پھل پکے ہوئے, کھیتیاں بالکل تیار, اور تیسری طرف سفر بہت دوری کا, اور چوتھی طرف صحابہ کرام کی اس وقت میں مالی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. مالی حالت کمزور, سفر دوری کا, دھوپ بہت زیادہ, اور کھیتی پکی ہوئی. چار چیزیں سامنے رکھیے گا. جب بھی ان آیات کو سامنے رکھ کر کے ترغیب دی جاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلو, دین سیکھنے کے لیے نکلو, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں کا یہ شان نزول اور یہ ان کا مقصد ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو جان اور مال لٹانے کے لیے کہا جا رہا تھا, یا تھوڑا سا دین کے لیے کہا جا رہا ہے ابھی, یہ اس کا ایک ادنا سا درجہ, ادنا سا حصہ, تو تم اس کے لیے بھی نہیں تیار ہو رہے ہو. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان آیتوں کا یہ مطلب ہے. الا تنفرو, اگر تم نہیں نکلو گے, یہ بھی قرآن کی خاص اصطلاح ہے. فقہ کے ہاں نفیر کا ہے نا اصطلاح, النفیر العام اس کو کہتے ہیں. جب امام المسلمین اعلان کر دے کہ اب کسی کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو نفیر عام کہتے ہیں. الا تنفرو, اگر تم نہیں نکلو گے, یعذبکم عذابا علیما, اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. آج بھگت رہی ہے امت. ویستبدل قوما غیرکم, اور اللہ بدلے میں لائے گا تمہارے, قوما غیرکم, تمہارے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کو. یہ بھی بہت دفعہ ہم نے دیکھا تاریخ میں. ولا تضروہ شیئا, اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا, اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں اور اللہ بھی کسی کا محتاج نہیں. ہجرت کا واقعہ یاد دلا رہا ہے, دلایا جا رہا ہے. الا تنصروه, اگر تم نہیں مدد کرو گے, ہو ان کی, یہاں پر ہو کے مرجع کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فقد نصرہ, تو یقین اللہ مدد کر چکا ان کی. اذ اخرجہ, جب ان کو نکالا تھا. الذین کفروا, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا. ثانی اثنین, دو میں سے دوسرے تھے ہیں اردو کے محاورے کے اعتبار سے دو میں سے ایک, لیکن اس میں فضیلت اور شان کی بلندی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے, ابو بکر بھی دوسرے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے, حضرت ابو بکر کی فضیلت. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں تھے غار میں, اذ یقول لصاحبہ, جب آپ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فقہ نے اس پر بحث کی ہے کہ روافض کہ وہ طبقے اور وہ فرقے جو حضرت ابوبکر صدیق کے نعوذ باللہ ایمان کے قائل نہیں یا ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں, ولا شک فی کفرہ, ان کے کفر میں شک نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لصاحبہ, وہ حضور کے ساتھی تھے, تو جو کہے کہ وہ حضور کے نہیں تھے وہ اس آیت کا منکر ہے. ولا شک فی کفرہ, ایک اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا صحابی ہونا تو ثابت, لیکن غار ثور کے اندر ان کا ہونا یہ خبر احاد سے ثابت ہے, تو خبر احاد کی وجہ سے اتنا سخت حکم, ہم کہیں گے نہیں خبر احاد نہیں ہے. تب سے لے کر آج تک بے شک اس کو بخاری اور مسلم میں دیکھ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ خبر احاد ہے یا تواتر ہے یا مشہور ہے, مگر امت کے طبقات کے اعتبار سے اور نقل کے اعتبار سے وہ خبر تواتر کے درجے کی ہے. مسلسل سب سنا رہے ہیں, سب کو معلوم ہے, کسی سے بچے سے بھی پوچھو کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ کون تھے, کہے گا ابو بکر صدیق تھے. لصاحبی, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ, تو اللہ نے اتارا سکینتہ, اپنا سکون ان پر, اپنی سکینت اتاری ان پر. وَأَجَّدَهُ, اور ان کی مدد فرمائی, بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, ایسے لشکروں سے جن کو لَمْ تَرَوْهَا, تم نے نہیں دیکھا. اوہو, جب تم نے اس کو دیکھا نہیں, جب اللہ نے وہاں مدد کی جہاں صرف ان کے ساتھ ایک ابو بکر صدیق تھے, تب بھی انہوں نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, تو دین کسی کا محتاج نہیں ہے. کیا سوچ رہے ہیں؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْفَلَا, اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا تھا, أَسْفَلَا, نیچی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ کا کلمہ, ہی الْعُلْيَا, وہی ہے بلند ہونے والا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے, وہ غالب ہے, اس کا دین شکست نہیں کھا سکتا, حکیم ہے, اس لیے وہ تم سے کہتا ہے کہ تم نکلو, ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله, یہ آیت اور ایک دوسری آیت, ان دو کو سامنے رکھ کر کے, اور تیسرے غزوہ تبوک کے حالات, تین چیزوں کو سامنے رکھ کر امت نے فیصلہ کیا کہ جب ایسا ہو جائے, ایسے حالات پیش آئیں جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئے تھے, تو تب نفیر عام ہو جائے گا اور قتال فی سبیل اللہ فرض ہو جائے گا, فرض عین ہو جائے گا. تب اذا حجم العام العدو علی بلدان المسلم, جب بھی ایسے حالات پیش آ جائیں, انفروا خفافا, نکلو خفافا, اس حال میں کہ تم ہلکے ہوں, وثقالا, اس حال میں کہ تم بھاری ہوں. خفاف بڑی وسعت کے والا لفظ ہے, ہلکے ہوں, غریب ہوں یا مالدار ہوں, بہت اچھی صحت ہو, ذرا کمزور صحت ہو, مال خوب ہو تمہارے پاس یا مال کم ہو, نکلو. وجاہدوا باموالکم انفسکم, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, باموالکم, اپنے مالوں کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ. تنخواہ کی لالچ سے کوئی چلا جائے اس لیے بالکل نہیں کہا جا رہا ہے, مال اپنا, جان اپنی, اور پھر فی سبیل اللہ, اللہ کا راستہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. لو کان عرضا قریبا, اگر ہوتا سامان قریبی ملنے والا, غنیمت ہوتی فٹافٹ ملنے والی, وسفرا قاصدا, اور سفر ہوتا درمیانی, زیادہ دور کا نہ ہوتا, قاصد درمیانی, لَتَّبْعُوكَ, تو ضرور ضرور یہ آپ کی پیروی کر دیتے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہوا؟ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ, لیکن دور پڑ گئی ان پر مسافت, الشُّقَّةَ, شقہ کا ترجمہ بعض لوگ مشقت کرتے ہیں، شقہ کا معنی مسافت، مسافت ان پر دور پڑ گئی، بہت دور جانا ہے، یہ ہے مشکل کام. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكَ کُمْ تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، يُحْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو، وَاللَّهُ يَعْلَمْ اللہ جانتا ہے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وہ ضرور بھی ضرور جھوٹے ہیں، جب جھوٹے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کیا کہ. صدق اللہ مولانا العظیم.